جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تعالى في سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال الله تعالى في سورة الحجرات قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خالق اور مخلوق میں ایک اہم امتیاز تنہائی اور اجتماعیت کا ہے، یعنی اللہ تعالی تنہا رہتا ہے اور انسان تنہا نہیں رہ سکتا بلکہ اجتماعیت میں زندگی گزارتا ہے. انسان کی لازمی نفسیاتی ضروریات میں سے اجتماعیت سر فہرست ہے. انسان تنہا جنت میں بھی خوش نہیں رہ سکتا، زندگی کے ہر دور میں انسان کو رہنے کے لیے اپنے جیسے انسانوں کی ضرورت رہتی ہے، اور یہی ناگزیر ضرورت انسان کو اجتماعیت کی طرف لے جاتی ہے. اور اس سے بڑھ کر پھر ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش رہتی ہے جو ہمارے دلوں اور لبوں سے نکلنے والی التجاؤں کی رہنمائی کرے، جو ہمارے جبینوں کو خاک سے آشنا کر دے، جو ہمارے پہلے ہوئے ہاتھوں کو رحمت و قبولیت کا استحقاق بخشے. تلاش کی یہ خواہش انسانوں کو پیغمبروں کی طرف لے جاتی رہی، جس سے خالق و مخلوق میں فاصلے سمٹتے گئے، قربت پروان چڑھتی رہی، قافلے تشکیل پاتے رہے، کارواں چلتے رہے، داعیان حق مال و جان نچاور کرتے رہے، مالک دو جہان ان پر فخر کرتا رہا، حزب اللہ کی عظیمتوں کی داستانیں کلام اللہ کی زینت بنتی رہی، اور اللہ کے مددگار تاریخ انسانیت کے ماتے کا جومر بنتے رہے، اور ان کا ایک ہی پیغام رہا کہ کرو کج جبیں پہ سرے کفن میرے دشمنوں کو گما نہ ہو، کرو کج جبیں پہ سرے کفن میرے دشمنوں کو گما نہ ہو کہ غرور عشق کا باندھ پن پس مرگ ہم نے بلا دیا، جو رکے تو کوہ گراتے ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار تجھے قدم قدم ہم نے یادگار بنا دیا. میرے محترم معزز عمرا اور عزیز رفقا اور احباب، اجتماعیت کی مختلف صورتیں آپ اس کا مشاہدہ آئے روز کر رہے ہوتے ہیں. گھر بھی ایک اجتماعیت ہے، خاندان جو رشتہ داری، تعلقات، رسم و رواج اور اس کے کچھ اقدار پر وہ اجتماعیت چلتی ہے. اسی طرح جہاں آپ ملازمت کرتے ہیں یا کاروباری ادارے ہیں، وہ بھی اجتماعیت کی ایک شکل ہے، جس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں، ان کے کچھ معاہدات ہوتے ہیں اور کارکردگی کی بنیاد پر وہ چلتے ہیں. یعنی آپ سے طے کیا جاتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، اس کے اوقات، یہ ساری باتیں. اسی طرح سیاسی پارٹیاں یا دیگر رفاہی ادارے ہوتے ہیں جو سیاسی وابستگی پر اور اس سے آگے بڑھ کر کچھ مفادات کی بنیاد پر وہ ادارے چلتے ہیں. لیکن کچھ ادارے کچھ جماعتیں کچھ اجتماعیت رضاکارانہ جماعتیں کہلاتی ہیں، اور خاص طور پر جو دین کے حوالے سے رضاکار جماعتیں ہوں ان میں جو اہم بنیادیں ہوتی ہیں وہ کردار، اخلاق، صبر، نظریاتی وابستگی، قربانی، ایثار، انفاق، ربط و تعلق، یہ جو کل سے آپ باتیں سن رہے ہیں ان کی بنیادوں میں یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ کسی بھی اجتماعیت کے اجزائے ترکیبی بنیادی طور پر دو ہی ہیں، یعنی امیر یا امراء، نظم بالا اور مامورین، نظم زیرین، یہ دو اجزاء ضروری ہیں کسی بھی اجتماعیت کے لیے۔ اب مجھے جو موضوع دیا گیا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں جو اجزاء ترکیبی ہیں دونوں ہی اجتماعیت کو چلاتے ہیں، اس کو فعال بناتے ہیں، اس کو ترقی اور نشو نما دیتے ہیں، اور دونوں ہی کی طرف سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو وہی چیزیں اس کے لیے نقصان دہ بن سکتی ہیں۔ لہذا میں بالکل الگ الگ اس پہ آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے نظم بالا، یعنی امیر، عمراء، جس لیول کے بھی ہو، جہاں بھی ہو، یہ ایک پرومیننٹ فگر ہوتے ہیں اجتماعیت کے۔ کسی بھی اجتماعیت کو چلانے کی، فعال رکھنے کی اور بحال رکھنے کی بنیادی اور اصلاً ذمہ داری جو ہے وہ امیر یا عمراء کی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے دعوت دی ہے، انہوں نے انیشیٹ کیا ہے، انہوں نے آغاز کیا ہے، تو لہذا ان کا رول سب سے مؤثر رہے گا، سب سے نمایاں رہے گا۔ اب امیر کے لیے بحیثیت امیر قرآن حکیم نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور آیا ہے ان میں سے، تم میں سے ایک رسول، عزیز علیہ ما عنتم، ان پر بہت گرا گزرتی ہیں وہ باتیں جو تمہیں مشکل میں ڈال دے، جو تمہارے لیے مشکلات کا باعث بنے، وہ باتیں ان کے لیے بہت گرا گزرتی ہیں ان پر، اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ بہت حریص ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ آپ کی بلائی، آپ کی خیرخواہی، آپ کی اچھائی، وہ ہر وقت یہ غم ان کو کھائے رہتا ہے۔ پشتو میں ایک شعر ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس میں ایک انقلابی رہنما ایک عابد سے کہتا ہے کہ تم جو ہر وقت کسی کونے قدرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہو، تو جو تمہارا ثواب ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر میرا وہ عذاب ہے جس میں میں جی رہا ہوں، کیونکہ مجھے باقی مخلوق کی فکر ہے، میں جس عذاب سے گزر رہا ہوں تمہیں اس کا کیا پتا ہے۔ تو لہٰذا ایک امیر کے لیے جو نقشہ کھینچا ہے قرآن حکیم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اس کے دو اندرونی پہلو بتا دیے ہیں کہ جو تمہاری لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں وہ باتیں ان پر بہت گرا گزرتی ہیں، وہ اپنے مامورین کے لیے، ان کے سونے کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کے چلنے پھرنے کے لیے کیا کچھ سوچتے رہتے ہیں، کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، اس کا اندازہ آپ آئے روز لگا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ حریص رہتے ہیں آپ کی بلائی کے لیے، آپ کی نسو اور خیرخائی کے لیے۔ اسی طرح ان کا آؤٹر لک جو ہے، یعنی جو ان کا رویہ ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن حکیم نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور اے نبی یہ تو آپ اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے نرم خوب واقع ہوئے ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اے نبی اگر آپ سخت خو ہوتے، درشت خو ہوتے، یہ لوگ، یہ اجتماعیت، یہ آپ کے قریب سے اٹھ جاتے۔ میں جنرل گفتگو بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور تنظیم اسلامی کے حوالے سے بھی باتیں آئیں گی۔ حالیہ ایک خط آیا ہے مرکز سے اور اسی بات کی طرف اس میں اشارہ ہے، اس میں فرمایا ہے کہ امیر محترم نے تنظیم اسلامی کی عمارت سنبھالنے کے بعد اپنے تجزیے کے مطابق تنظیم اسلامی میں بہتری لانے کے لیے درج ذیل پہلوؤں پر فوکس کیا ہے۔ اس کا پہلا پہلو ہے کہ تنظیم اسلامی میں سوم و تاب کے حوالے سے آرمی ڈسپلن اور لازم کی اصطلاح کے بکثرت استعمال، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر جنم لینے والی سخت گیری کے حوالے سے تھا. اس ضمن میں انہوں نے تصور اسرہ اور نقیب کے کردار کو ایک سمجھدار شفیق باپ کی مثال سے واضح کیا اور نظم کے ڈنڈے کے زور کی بجائے محبت اور شفقت کے جذبے سے رفقا کو جوڑنے اور لے کر چلنے پر زور دیا ہے. یہ حالیہ ایک خط ہے جو مرکز کی طرف سے ایشو کیا گیا ہے کہ ایک مقامی امیر چاہے نقیب ہے چاہے امیر حلقہ ہے اس کو کس طرح ہونا چاہیے. تو قرآن نے دونوں پہلوؤں سے اس کا حوالہ دیا ہے. یہاں آپ لوگ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے عمراء کس طرح ہماری سہولت اور آرام کے لیے ایون میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے رہائش گاہوں میں آئینے تک لگا دیے گئے ہیں. کھانا پینا اور یہ بنیادی چیزیں تو ہیں ہی, آئینے بھی لگا دیے گئے کہ ہم اس میں وہ دیکھ کر کنگھی کرے اور جو بھی کرے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ ذرا اس سے وہ اندازہ ہو جاتا ہے ان کے مائنڈ کا اور ان کی وہ سہولیات کا کہ دور دراز سے لوگ آئیں گے اور سفر کر کے آئیں گے. بہرحال امیر کے لیے دو تین باتیں مزید میں عرض کروں گا کہ امیر کو کلی کتاب ہو. اس قسم کے اداروں میں, اس قسم کی تنظیموں میں, اور کہ وہ کلی کتاب ہو کہ جس کو مامور کسی بھی وقت اٹھا کر پڑھ لے, کسی بھی وقت اٹھا کر کسی کو پڑھائے, کلی کتاب ہو. اور ظاہر ہے کہ کون سی کتاب انسان بار بار پڑھنا چاہتا ہے اور کون سی کتاب اپنے دوستوں کو پڑھانا چاہتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ بہترین کتاب ہو. تو لہذا بحیثیت امیر ہمیں ایک کلی کتاب کی مانند ہمیں لازمن ڈسکس کیا جائے گا امیر کی حیثیت سے. اگر میں بحیثیت امیر اپنے رفقا پر پابندی لگاؤں کہ میرے متعلق بات نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. لہذا ایک کلی کتاب کی مانند ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس پر گواہ ہے, مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے. امیر کو رد عمل سے بلند ہونا چاہیے. اباؤ دلا نیوٹن کا جو قانون حرکت ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے, جو باہم مخالف اور برابر ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے عام زندگی کے لیے, عام چیزوں کے لیے ٹھیک ہے نا, لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک شخص کو کہ جس کو لوگ گالیاں دیں اور وہ دعائیں دیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس کو لوگ پتھر مارے تو وہ پھول پیش کرے؟ کبھی آپ نے سنا ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کی لوگ قتل کی سازشیں کریں, جس کے راہ گرد گھر کے گھر گرد پیرا ڈالے اس کو قتل کرنے کے لیے, اور اس کو فکر کس چیز کی ہو کہ یہ امانتیں کس طرح پہنچیں گی لوگوں کو؟ یہ ہے اباؤ دی ریئیکشن. رد عمل سے اوپر اٹھ کر امیر کو سوچنا ہوگا, کیونکہ اگر رد عمل کے شکار ہو گئے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اجتماعیت کے لیے بہت مہلک ثابت ہوگی وہ بات. اسی طرح امیر کو احتساب کے لیے تیار رہنا ہوگا ہم وقت ہر وقت, اور وہ احتساب بھی مفت کا احتساب. وہ جو کہتے ہیں نا دیکھنے والے بلا کی نظر رکھتے ہیں, تو آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ ہو سکتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یا کسی اور غلط فہمی کی وجہ سے, تو لہٰذا آپ کو تیار رہنا پڑے گا کہ وہ کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں. آپ ان کی تسلی کریں گے, آپ ان کو صفائی دیں گے, آپ اس کو ایکسپلین کریں گے. تو لہٰذا احتساب اور استفسار کے لیے امیر کو تیار رہنا چاہیے. اسی طرح نظم بالا میں فیصلے بر وقت ہوں, تاخیر نہ ہو. اجتماعیت میں مسائل اٹھتے ہیں, نیچے کچھ تنازع ہو گیا, کچھ مسئلے اٹھے ہیں, تو اگر اس میں ڈیلے ہو جائے وہ جان بوجھ کر نہیں کریں گے, ان کا اپنے ضروری کام ہوں گے, اس سے ضروری کام ہوں گے مرکز میں اوپر, لیکن اگر اس میں تاخیر ہو اور غیر ضروری تاخیر ہو تو ظاہر ہے کہ پھر نیچے اس کے مہلک اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں, یہ احتساب, یہ ساری چیزیں, اس کو برداشت کرنا, اس کو سنبھالنا. وہ ایک شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میں عاشق تو تمہارا ہوں لیکن ناز و نخرے میں لوگوں کے اتار رہا ہوں. تو یہ کرنا پڑتا ہے, اگر اللہ کی عاشقی اور اللہ کی دوستی ہے تو لوگوں کے نخرے ناز اور رفقا کے کڑی گلوی باتیں اس سننے پڑتی ہیں. لیکن اس کے لیے ایک ہی جواب ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے, اس کو میرے لیے دکھایا گیا ہے, اس کو میرے لیے اذیت دی گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا اے لوگوں کیوں دیتے ہو مجھے اذیت, تو ان کو بھی اذیتیں دی گئی ہیں, اور جو اذیت اپنوں سے ملتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے, وہ بہت کٹن ہوتی ہے, ان سے توقع نہیں ہوتی. لیکن اس کے لیے مشورہ ایک ہی ہے کہ لوگ تو مجبور ہے پتھر تو وہ ماریں گے ضرور، کیوں نشیشوں سے کہا جائے کہ ٹوٹا نہ کریں۔ تو یہ تھے نظم بالا کے لیے کہ نظم بالا جو ہے وہ ان مہلکات سے کس طرح اجتماعیت کو بچا سکتی ہے۔ بیچ کی ایک بات بھی آپ کو بتا دوں کہ قرآن و سنت میں اور تاریخ میں آپ کو دو طرح کی احادیث اور احکامات اور فرامین ملیں گے۔ مثلا کسی شریعت میں بھیک مانگنے کو کنڈیم کیا گیا ہے، اور اسی شریعت میں کہا گیا کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو اس کی جھٹکی نہ دو۔ تو بیک وقت لگتا ہے کہ ایک جگہ اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور اسی شریعت میں دوسری جگہ اس کی کنڈیم کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اصل سمجھنے کی بات ہے کہ جہاں اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے تو وہ بھیک مانگنے والے کو نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ وہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ سے کوئی مانگے تو اس کو جھٹکی نہ دو، اس کو خالی ہاتھ مت لوٹاؤ۔ لیکن جو بھیک مانگ رہا ہے یہ آیت اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ہے کہ بھیک مت مانگو۔ اس کے لیے تو مختلف حوالوں سے سمجھایا گیا کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، لیکن ہماری نا سمجھی سمجھیے کہ یہ دو کتابیں ہیں صفحہ پبلیکیشن ہے جو چاہتے ہیں طالب میاں اور طالب بیوی۔ جو طالب بیوی کی کتابیں وہ خواتین کے لیے ہیں اور جو طالب میاں کی کتابیں وہ مردوں کے لیے ہیں، لیکن ہم بالکل الٹا کام کرتے ہیں۔ جو طالب بیوی والی کتابیں وہ ہم پڑھتے ہیں کہ بیوی کس طرح ہونی چاہیے، ایسا ہی ہے نا، اس طرح ہو، اور پھر وہ ایک ایک کر کے کہ یہ ہونا چاہیے تم میں، یہ ہونا چاہیے، اوپر سے وہ اس کو اگر مل گیا ہو کتاب وہ کہتے تم کو اس طرح ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح نہیں ہے، وہ جو احکامات بیوی کے لیے وہ اس کو پڑھنے دو۔ یہ معاملہ ہے کہ جو عمراء کے لیے باتیں ہیں، امیروں کے لیے، کہ سید القوم خادم ہم، کہ قوم کا جو بڑا ہے، جو امیر ہے، وہ خادم ہو، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے امیر کو خادم سمجھے؟ یہ آپ کو مجھے کہا جا رہا ہے کہ اپنے امیر کو میں خادم سمجھوں؟ نہیں، یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو خادم سمجھو۔ مجھے کیا کہا جا رہا ہے؟ مجھے کہا جا رہا ہے کہ من اطاع امیری فقط اطاعنی، جس نے میری امیر کی معصیت کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اب اگر امیر اس کو یہ سمجھے کہ اگر میری نافرمانی ہوئی تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کی نافرمانی ہوئی، تو زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ہے کہ جس کانٹیکسٹ میں بات کی جاتی ہے اسی کانٹیکسٹ میں لیجئے خدا را، کہ جس کو جہاں مخاطب کیا جا رہا ہے اس کو لیجئے۔ تو پھر یہ مہلکات جو آتے ہیں اور جو پیچیدگیاں بنتی ہیں اجتماعیت میں، اس سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب آتے ہیں معمولین کی طرف، نظم زیریں کی طرف، جو تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ اجتماعیت کے اعضاء و جوارح کی طرح ہوتے ہیں، یہ اجتماعیت کے بڑے حصے کو کور کرتے ہیں۔ رضاکارانہ تنظیموں میں، اجتماعیت رضاکارانہ اجتماعیت میں ان کے دلوں کو فتح کرنا پڑتا ہے، اور سمان درجے کا اجتماع چاہیے اس معاملے میں۔ کیوں؟ تنظیم کا مطالبہ کیا ہے؟ جان و مال کی اصلاح اور انفاق۔ وہ یہ بھی پوچھیں کہ یہ مال کہاں سے کماتے ہو، اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ کچھ انجمنیں ہوتی ہیں آپ سے پیسے لے لیتی ہیں، اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ آپ نے کہاں سے کمایا ہے، اس سے آپ کو زیادہ وقت بھی نہیں چاہیے ان کی طرف سے۔ لیکن ایسی جماعتیں، ایسی تنظیمیں جو آپ سے دونوں کا مطالبہ کرے، اور نہ صرف مطالبہ کرے بلکہ اس کی صفائی کے ساتھ، اس کی اصلاح کے ساتھ آپ سے مطالبہ کرے، یہ بہت کٹن تنظیمیں ہوتی ہیں، بہت مشکل تنظیمیں ہوتی ہیں۔ ان کو چلانا اور ان کو لے کر چلنا آسان نہیں ہوتا۔ اب مامورین کی طرف سے کچھ باتیں میں عرض کروں گا، اور ان سب باتوں کے ساتھ اگر عشق جو ہے وہ لگا ہوا ہے، یعنی برا نہ مانیے گا اس کا، وہ میں بھی اس میں شامل ہوں، اگر ایسا ہے تو وہ اجتماعیت کے لیے مہلک ثابت ہوں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اجتماعیت میں، کسی تنظیم میں شامل جب ہم ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو بہت بڑا احسان سمجھتے ہیں اس اجتماعیت پر، اور ان امیروں پر، ان عمراء پر۔ یہاں بیٹھے ہیں مجھ سمیت لاشعوری طور پر، اس وقت بھی ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ بہت بڑا احسان کیا ہے تنظیم اسلامی پر کہ ہم یہاں پہنچے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اور یہ لوگ بھی مان رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ بار بار ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ان کے لیے ٹھیک ہے کہ یہ اس کو احسان مانے۔ لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے اگر ہمارا احساس یہ ہے کہ تنظیم پر، دین پر اور اللہ پر ہم نے کوئی بہت بڑا احسان کیا ہے، تو اس سے زمین و آسمان کا فرق پڑ جائے گا. ظاہر ہے کہ جس پر میں نے احسان کیا ہے تو پھر وہ مجھے پروٹوکول دے, وہ مجھے سرو کرے, وہ میرا خیال رکھے, وہ میرے لیے اثار کرے. یہ ساری باتیں اس کے ساتھ آٹومیٹکلی اچھل پڑتی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ حجرات میں فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم, فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ پر اپنا دین جتاتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ اچھی طرح تمام چیزوں کو جاننے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا, یہ آپ پر اپنا اسلام جتا رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. قل, ان سے کہہ دیجئے لا تمنوا, ہم پر نہ جتائیے. علیہ اسلامکم, اپنا اسلام ہم پر مت جتائیے. اجتماعیت میں شامل ہو کر یہ مت سمجھیے کہ آپ نے کوئی احسان کیا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, بلکہ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا فضل ہے, بہت بڑی دین ہے, بہت بڑا عطا ہے کہ آپ کو ہدایت دی ہے دین کی طرف, اجتماعیت کی طرف, نجات کی طرف. اس پر تم شکر ادا کرو, تم اس کو ستانے کے لیے اور جتانے کے لیے استعمال نہ کرو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ ان میں کوئی جھگڑا ہو گیا, کوئی اختلاف ہو گیا, تو باتوں باتوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو. وہ ناراض ہو گئے, اور یہ دور فاروق ہی تھا, یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا. وہ گئے اور اپنے والد یعنی خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ مجھے اس نے اس طرح کہا ہے. اس نے کہا اچھا اسے لکھ کر لیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے ہوں گے کہ ثبوت چاہیے نا, مقدمہ چلے گا تو ثبوت چاہیے. اس نے جا کر اسے کہا کہ یا کسی کو بھیجا کہ خلیفہ لکھ کر مانگ رہے ہیں کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو. تو وہ اسے بھی لکھ کر دے دیا کہ جاؤ لگ پتا جائے. وہ جب گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان, وہ ہاتھ میں وہ کاغذ دیا کہ یہ اس کا جرم ہے. جب وہ کاغذ دیا ہے اس نے کہا اے اللہ گوارے, یہ لوگ مان رہے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں, یہ مان رہے ہیں. ان سیاسی یتیموں سے پوچھو جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہے, تم کہاں سے آ رہے ہو, تم نے تلاوت کی ہے. ان سیاسی یتیموں سے پوچھو جو کسی اجتماعیت کا حصہ نہیں ہے, جن کا کوئی نظم بالا نہیں ہے, جن کا کوئی امیر نہیں ہے. ان لوگوں سے پوچھو, ان لوگوں سے پوچھو جو اٹھتے آوارہ بادل کی طرح وہ پھرتے رہتے ہیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. اجتماعیت آپ کو غصہ شفقت عطا کرتی ہے, اس کو اپنے اوپر احسان سمجھیے, اس پر احسان نہ سمجھیے. دوسری مہلک جو اجتماعیت کے لیے ہے وہ ہے رائے پرستی. غور و فکر, سوچو بچار اور رائے دہی, یہ کار انسانیت ہے, اور ان صلاحیتوں کا استعمال نہ کرنا یہ مذموم ہے, لیکن غلط استعمال یہ انتہائی مذموم ہے, یہ انتہائی مذموم ہے. زبان کی آفتیں آپ بار بار سنتے ہیں, اپنی جماعت کے بارے میں اور پھر اس سے بڑھ کر دوسری جماعتوں کے بارے میں جو مہلکات اس سے جنم لیتے ہیں وہ آپ خود جانتے ہیں. اس پر اقبال نے کہا کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی, رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ, اور ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. اگر ہم اپنی سوچ و فکر اور زبان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو اس کا حال وہ کہتے ہیں کورس کے ہاتھیوں کی طرح ہوگا جو اپنے ہی لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے. ہماری بیشتر صلاحیتیں, ہماری بیشتر ڈسکشن, ہماری بیشتر اوقات انہی باتوں میں صرف ہو جائیں گی, اور جو اجتماعیت کے لیے جو قوت اور توانائی چاہیے ہماری ڈسکشن سے وہ ہم ان چیزوں میں ضائع کر دیں گے. اسی طرح جو ایک اور مہلک چیز ہے وہ ہے الفاظ سے دوری. الفاظ سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعیت کے لیے, کسی بھی اجتماعیت کے لیے اس کا سمجھ ایک شریانی نظام ہوتا ہے, اور وہ شریانی نظام اس کا لٹریچر, اس کے درس و تدریس, اس کی تقاریر, اس کے بیانات یہ ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی جماعت ہو اس میں یہ شریانی نظام ہے, بالکل خون دوڑتا ہے ان میں. اب اگر کوئی رفیق, کوئی کارکن, کسی اجتماعیت کا کوئی ذمہ دار ان الفاظ سے دور ہے، چاہے وہ رسالہ ہے، چاہے وہ لٹریچر ہے، جو بھی چیز ہے، مختلف نام میں نے لکھے ہیں، میں ان کو گنوا نہیں رہا ہوں، لیکن اگر وہ اس سے دور ہے تو ظاہر ہے کہ وہ حصہ جو ہے، اگر جس حصے کو خون نہ ملے، کئی ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں، تو جسم کے جس حصے کو خون نہ ملے اس کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ اس رفیق کا وہی حال ہوگا. تو لہذا الفاظ سے دوری جو ہے، یعنی اس کا مطالعہ کا، اس کا لٹریچر اگر مطالعہ نہ کیا جائے یا اس کے کورسز، اس کے اجتماعات وہ اٹینڈ نہ کیے جائیں، تو یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کہ اس حصے کو، اس رفیق کی خرابی جو ہے وہ یقینی ہے. اور ظاہر ہے کہ کسی رفیق کا خراب ہونا، اس کا ضائع ہونا، اس کا گل سر جانا اجتماعیت کے لیے اور مہلک بات اس سے کیا ہوگی کہ منت و سماجتوں سے اس کو سمجھا بجھا کر ان کی کبھی دعوت کرو، کبھی ان کو یہ کھلاؤ، کبھی یہ پلاؤ، اس کی کبھی دل جوئی کرو، کبھی ان کو فون کر کے بلاؤ، کبھی اس کے لیے دوبارہ پروگرام رکھو اور اس کو دین میں، اجتماعیت میں شامل ہو جائے وہ، اور پھر وہ ضائع ہو جائے. اس کی رفیق کی مثال تو پائلٹ کی طرح ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں لاکھوں روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں، وہ بانڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ تم چھوڑو گے تو پھر اس میں پیسے تم جمع کرو گے. وہ کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک ہوائی جہاز سے زیادہ ایک پائلٹ کا خرچ آتا ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں کیونکہ، تو لہٰذا وہ قیمتی لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس طرح ضائع نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو اتنا پورا نظام، جو شریانی نظام چلایا جاتا ہے، اس کے اہم مقاصد ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی ایک اہم مہلک ثابت ہو سکتی ہے اگر ان چیزوں سے ہم دور ہوں. اسی طرح عدم سنجیدگی، یعنی سنجیدگی نہ ہو، اب ہم اس کو لائٹ لے لیں دین کے کام کو. قرآن نے خود کہا ہے کہ میری آیات کو مذاق نہ بناؤ. تو اجتماعیت کے کام کو اگر ہم لائٹ لیں اور سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ اس سے ہمارا ایٹیچیوڈ بنتا ہے، اور اسی کے حوالے سے ہم پھر اجتماعیت کے لیے بجائے مفید ہونے کے مہلک ثابت ہوں گے. اور اسی کے ساتھ یہ ایک اور مہلک چیز ہے، وہ بہت اہم ہے، وہ ہے عادات کی غلامی. بخارا پر جب یورپ نے، یہ روس نے حملہ کیا تھا، تو وہ صبح سویرے انہوں نے حملہ کیا تھا. یہ کوئی پرانی بات ہے، ایک کتاب ہے ابوالحسن ندوی صاحب کی، اس میں یہ کتاب بات لکھی ہوئی ہے. تو بخارا کے لوگوں نے کہا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، ابھی ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور انہوں نے حملہ کیا دیا. ابھی تو ہم آرام سے یہ کریں گے، وہ پھر بات ہوگی. کچھ عادتیں ہیں جس کے ہم غلام ہیں. ہم کہتے ہیں جی عادتیں تو بدلتی نہیں ہیں، اور اس میں کھانا پینا ہے، ملنا جلنا ہے، یہاں چلنا پھرنا ہے، یہ ساری باتیں بار بار یہاں سے اعلانات ہوتے ہیں. ہم یہاں کس لیے آئے ہیں؟ کیا ہم یہاں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں؟ ہم نماز میں تو بات کر پہنچتے ہیں. کیا ہم یہاں کھانا اور چائے پینے کے لیے آئے ہیں؟ کیا یہاں ہم کتابیں خریدنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا یہاں ہم چڑی خریدنے کے لیے آئے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ کام ہو رہے ہیں بیچ بیچ میں، لیکن جو بنیادی کام ہے وہ کیا ہے؟ یہ باقی سارے کام تو ہو سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہمارا اجتماع ہے اس وقت، جو کل سے شروع ہے اور کل صبح تک، صبح 8 بجے تک، یہ کل 40 گھنٹے اور 30 منٹ کا اجتماع ہے. کل 3:30 بجے سے لے کر کل صبح 8 بجے تک. اور اس میں آپ حیران ہوں گے کہ نماز، درس، تقریر کے لیے صرف 15 گھنٹے اور 30 منٹ رکھے گئے ہیں. یہ پروگرام ہے، اس کے جو ٹائمنگ ہے وہ 15 گھنٹے اور 30 منٹ ہے. آرام، طعام، نہانا، سونا، اس کے لیے 25 گھنٹے ہیں. اور پرسنٹیج اس کی بنتی ہے 62.04 اور 37.96. یہ نسبت و تناسب دیتی ہے کہ چائے پینے اور کھیلے کھانے اور سونے کے لیے اور کتابیں لینے کے لیے 25 گھنٹے ہیں، اور درس اور تقریر کے لیے ہمارے پاس ٹائم اس کے مقابلے کئی نسبت سے بھی تقریباً کم رکھا گیا ہے. لیکن پھر بھی سارے ایسے نہیں ہیں، برا نہ منائیے، لیکن کمی کوتاہی عادات کی غلامی کی وجہ سے ابھی وہ عادات پوری طرح ہمیں بار بار کیوں کہا جا رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب کو سٹال بند کرنے پڑے، یہ بھی ڈسپلن نہیں ہے. میں کہتا ہوں ڈسپلن تب ہے کہ سٹال کھلے رہے اور وہ ویران ہو. جہاں احباب آئے ہیں، میں آپ کو بہت بھاری بات بتا رہا ہوں، یہ سٹال والے جو باہر سے لوگ آئے ہیں، یہ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ یہاں ان کا پروگرام ہو رہا ہے اور ہم ادھر کیا کر رہے ہیں، کیا سوچیں گے وہ؟ کیا وہ اسے کیا متاثر لیں گے؟ کیا تاثر دیں گے؟ خدا رہا برا نہ منائیں گے, لیکن جس کام کے لیے آئے ہیں خدا کے لیے اس کو فوکس کیجئے. یہ بہت مہلک ثابت ہوتی ہے یہ چیز. تو لہذا عادات کی غلامی سے ہمیں نجات چاہیے. اگر ایک وقت نہ کھا لیں, اگر ایک وقت نہ ملے چائے, اگر ایک فون اٹینڈ نہ کریں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ساری باتیں صفحہ 8 اور 22 یہ جو کتاب سے ہمیں دیا گیا اس سے لکھی ہوئی ہے. بہرحال یہ چیز ہے کہ عادات کی غلامی جو ہے یہ بہت مہلک ثابت ہوتی ہے کسی اجتماعیت کے لیے, کیونکہ اس کے لیے تو سب کچھ ہمیں ریوائز کرنا پڑتا ہے, اپنی عادات, اپنی ساری چیزیں. تو اگر اتنا اظہار کیا ہے, اتنا وقت لگایا ہے, اتنے پیسے خرچ کیے ہیں, یقیناً یہ قابل تحسین ہے, قابل تحمیت ہے, اللہ کی جناب میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے, یہ ضائع ہونے والی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو بتا دیں تو یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اور یہ وہ چیزیں قیمتی ہو جائیں. آخری بات کرنے کا کام کیا کریں؟ محض میری یہ تقریر, محض ریسرچ, محض کچھ اسباب کی نشاندہی یہ کافی ہوگی؟ نہیں. شیشے کے آئینوں میں ظاہری حد و خال دیکھنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن الفاظ اور معنی کے آئینوں میں اندرونی حد و خال دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ اجتماعیت, یہ جماعت, یہ تنظیم, یہ ہمارا مشترکہ میثاق ہے. یہ ان بزرگوں کی محنتوں, قربانیوں اور کاوشوں کا نچوڑ ہے. یہ ایک دن میں وجود میں نہیں آئی ہے. اس کے لیے بہت سی راتیں جاگ کر گزاری گئی ہیں, اس کے لیے بہت سے دن وہ محنت اور مشقت میں گزارے گئے ہیں, اس کے لیے بہت سے گھریلو پروگرام وہ ادھورے چھوڑ کر اس کی نشو نما میں اپنا خون پسینہ ڈالا گیا ہے, اس کے لیے بہت سے بچے روتے ہوئے چھوڑ دیے گئے ہیں کہ تنظیم کا کوئی کام ہے, بہت ضروری کام ہے. اس کے لیے بہت سا پیسہ تم لوگوں کا خرچ ہوا ہے. یہ کار رسالت کی میراث ہے. یہ باطل اور ظلم اور اس اندھیری رات کہ اس جہان میں امید و آگاہی کا چراغ ہے. حوصلہ نہ ہاریے, برا نہ مانیے, حوصلہ ساتھ ساتھ ہو, انتظار ترک نہ کیجیے, چلتے چلے منزلیں خود ہی سلام کریں گی. آپ یہ نہ سوچے کہ ہماری اجتماعی کیا کر لے گی, کیا ہوا ہم کسی اجتماع میں نہیں آئے گی تو کیا ہو جائے گا, اس میں نہیں آئے تو کیا ہوا, جو نہیں آئے تو کیا ہوا, اور آئندہ اگر کسی اجتماع میں ہم نہ آ گئے تو کیا ہو جائے گا. پڑھتا رہے ہیں آگ لبے نقم گر سے ہم, خاموش کیا رہیں گے زمانے کے ڈر سے ہم, کچھ اور بڑھ گئے جو اندھیرے تو کیا ہوا, مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم, لے دے کہ اپنے پاس فقط ایک نظر ہی ہے, کیوں دیکھ زندگی کو کسی کی نظر سے ہم, اور مانا کہ اس زمین کو گلزار نہ کر سکے, مانا کہ اس زمین کو گلزار نہ کر سکے, کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدر سے ہم. والسلام.